الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ہم اللہ کے پاک نام سے سورہ حدید کے متعلق آغاز کر رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں اس طرح سے ہیں کہ سورہ حدید جو ہے یہ قرآن مجید کی جو 10 مدنی سورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے اس کا آغاز اس سے ہو رہا ہے. یہ 27 پارے کی آخری سورت ہے اور 28 پارا پورا جو ہے وہ مزید 9 مدنی سورتوں پر مشتمل ہے. ان سورتوں کی جو خصوصیات، جو مشترکہ صفات ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان میں سے اکثر سورتوں کا زمانہ نزول مدنی دور کا نصف ثانی، مدنی دور کو 10 برس پر محیط ہے، اس کا مطلب 5 میں مدنی دور کے بعد سے جو ہے ان صورتوں کے اکثر و بیشتر زمانہ نزول ہے. اس دور میں امت مسلمہ کی تشکیل کسی درجے میں ہو چکی تھی اور ایک مسلم معاشرہ وجود میں آ چکا تھا، لہذا ان صورتوں میں خطاب اصلاً صرف مسلمانوں سے ہے. کفار کا ذکر ضمنی طور پر ہے اور ان میں اس میں بھی خصوصاً اہل کتاب کا ذکر بطور نشان عبرت. اہل کتاب چونکہ مسلمانوں سے پہلے امت مسلمہ کے منصب پر فائز تھے، لیکن ان میں بعض ایسی اعتقادی اور عملی گمراہیاں آئیں جن کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا، تو یہاں پر اس کے حوالے سے ایک پیشگی وارننگ بھی موجود ہے. ان صورتوں میں ہمیں دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ گمراہیاں کن کن راستوں سے آئیں اور پھر ان گمراہیوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں. ان صورتوں میں ملامت اور جھنجھوڑنے کا انداز بہت نمایاں ہے. محسوس ہوتا ہے کہ مجموعی اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ مکہ معظمہ میں اہل ایمان نے جتنی ماریں کھائیں تھیں، جتنی تکلیفیں برداشت کی تھیں، اور جو ان کی ایمانی کیفیات تھیں، وہ بعد میں ایمان لانے والے اس درجے کے بہرحال، حالانکہ وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، پیش نظر رکھیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو کس درجے کا ایمان مطلوب ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے جذبہ عمل میں کسی درجے کی ہلکی سی کمی بھی واقع ہو رہی ہے تو اس پر متوجہ کیا جا رہا تھا. جیسے کہ سورہ حدید جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی آیت نمبر 8 میں فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان کامل کیوں نہیں رکھتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ تمہارا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، یعنی داعی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان کامل رکھو، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس درجے کا ایمان لے؟ اب سوچنے کی بات ہے، ان کے ایمان اور ہمارے ایمان میں کیا زمین و آسمان کا فرق ہے؟ اگر ان کو یہ کہا جا رہا تو ہم تو اس سے زیادہ بڑھ کر گویا اصلا چونکہ قرآن مجید تا قیام قیامت ہدایت ہے، آج جب ہم یہ آیت پڑھیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صحابوں کو کہا جا رہا ہے، اللہ تو براہ راست مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان کامل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اسی طریقے سے آگے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کرتے ہو، لگاتے نہیں ہو، کھپاتے نہیں ہو؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمان و زمین کی اصل میراث وراثت کس کی ہے؟ وہ تو صرف اللہ کی ہے، تمہارے پاس تو امانت ہے، جس کی دی ہوئی امانت ہے اس کے راستے میں کیوں نہیں لگاتے اور کھپاتے ہو؟ تو یہ میں نے آپ کو جو جھنجھوڑنے کا انداز تھا وہ نمایاں کیا۔ اسی طریقے سے سورہ صف میں، جس کا مطالعہ گزشتہ نشست میں ہوا بھی ہے، جس میں فرمایا گیا آیت نمبر 2 اور 3 میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو اس بات سے سخت بیزاری ہے، اللہ کے غضب اور بیزاری کو بڑی بھڑکانے والی ہے یہ چیز کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ آج ہماری اکثریت کے معمولات اس دور کے منافقین سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں، اور جھنجھوڑنے کے اس اسلوب کے اصلا مستحق جو ہے وہ ہم بن چکے ہیں، اور یہ براہ راست اس لیے جو ہے اس مقام کا خطاب کیا گیا کہ اس میں بات ہی ساری مجھ سے اور آپ سے، ہمارے رویوں سے ہو رہی ہے۔ ان صورتوں میں قرآن مجید کے اہم مضامین کے خلاصے بیان کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سے 5 کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا ہے، اس لیے انہیں مسبحات کہا جاتا ہے۔ سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف کے آغاز میں ماضی کا صیغہ سبح آیا، اور سورہ جمعہ، سورہ تغابن کے آغاز میں مضارع کا صیغہ یسبح استعمال ہوا۔ سورہ حشر اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس کا آغاز ہوا جو ہے وہ سبح سے، اور آخری آیت میں پھر جو ہے یسبح، دونوں جو ہے ماضی کے اور اس کے ساتھ مضارع جس میں حال اور مستقبل، تینوں زمانے اس کے اندر کور ہو گئے ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ان میں سے 10 صورتوں میں سے 6 محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو ان کا منتخب نصاب قرآنی ہے ان میں تجویز کی تھی، ان کی اہمیت کی وجہ سے، جن میں سے جو مختلف جو ہے ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن اور سورہ تحریم، یہ 6 اس منتخب نصاب میں، اور 6ٹی صورت یہ سورہ حدید، یہ ملا کر 6 ہوتی ہیں۔ سورہ حدید ان تمام صورتوں میں سب سے زیادہ کمپریہنسو اور جامع ہے، کیونکہ یہ ان تمام مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جو کہ بقیہ صورتوں میں الگ الگ زیر بحث آئے ہیں۔ اس صورت کا موضوع ہے دین اسلام کے تقاضے۔ اس لفظ کو غور سے سنیں کہ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محدود تصور ہے کہ اسلام کا تعلق صرف ہماری انفرادی زندگی سے ہے، اس کی بجائے پورا کمپریہنسو سسٹم جس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں گوشے شامل ہیں، اس کے اعتبار سے اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ اس صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہماری دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ آیات کا ایک اجمالی تجزیہ، کچھ صورت جو ہے وہ اس میں، چونکہ آیات جو ہیں اس میں سے آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک یہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان کا کلائمیکس، اور پھر آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک دین اسلام کے تقاضے بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک دین کے تقاضے اور اس کے اعتبار سے آخرت میں انجام، یعنی ان تقاضوں پر عمل کرنے والوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اور ان سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ آیات 16 تا 19 اس میں قرب الہی کے حصول کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 20-24 میں حیات دنیا اور اس کے اندر پیش آنے والے جو مختلف قسم کے حوادث ہیں ان کی حقیقت جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے. آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کا مشن نظام عدل کا قیام بیان ہوا ہے. اور آیت نمبر 26-29 میں رہبانیت یعنی دین کے تقاضوں سے فرار اور اس کا جو بھی انجام ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے. تو ابتدائی 6 آیات میں سے آج میں نے 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا اعلیٰ ترین علمی سطح پر بیان ہمارے سامنے آتا ہے. سورہ حدید کی یہ جو ابتدائی 6 آیات ہیں یہ معرفت خداوندی کے حصول کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. ان 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا اعلیٰ ترین علمی سطح پر بیان ہوا. قرآن حکیم چونکہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا ہے، یہ عوام کے لیے بھی ہدایت ہے، بڑے سے بڑے مفکر فلسفی اور دانشور کے لیے بھی ہدایت ہے. اور یہ اس کلام کا معجزہ ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک ہی جو ہے یعنی اسلوب یا ایک ہی طریقے کے اندر ان سارے کے سارے ذہنی لیولز جو ہے ان کو ایڈریس کرتا ہے. آیات کے اندر اتنی جامعیت ہے. قرآن حکیم میں عوام الناس کی ہدایت کے لیے عام فہم انداز اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ ذہین اور فہیم لوگوں کے لیے، انٹلیکچوئلس کے لیے بڑے خفی اسلوب میں اشارات موجود ہیں جو ان کی ذہنی رہنمائی کے لیے کفایت کرتے ہیں اور جن پر غور و فکر کے نتیجے میں وہ اپنی علمی اور فکری الجھنوں کو دور کر سکتے ہیں. عام فہم انداز میں توحید کا بیان قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر مختلف اسلوبوں سے ملتا ہے، لیکن اپنی بلند ترین سطح پر یہ مضمون ان 6 آیات میں زیر بحث آیا ہے. پہلی آیت میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہر اس شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و غلبے والا اور کمال حکمت والا ہے. یہ آیت سورہ مبارکہ کی ایک بڑی پرشکوہ تمہید ہے جو بیان کر رہی ہے کہ اے ایمان والو، ایک ایسا خالق تم سے مخاطب ہے جس کی پاکی، جس کی تسبیح ارض و سما کی ہر شے بیان کر رہی ہے، وہ پوری طرح سے غالب اور کمال حکمت والا ہے. سبح یسبح کے لغوی معنی ہے تیرانا، کسی شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا، اور اصطلاحی معنی ہے پاکی بیان کرنا. تسبیح باری تعالیٰ سے مراد اس حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، الغرض ہر نیگیٹو پرسنالٹی ٹریٹ سے پاک ہے. اس کی ہر کام میں خیر ہے، اس کی ہر کام میں حکمت ہے، اس کی جانب کوئی منفی تصور اسلوب کوئی اس کی طرف یعنی اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ شان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. لہذا تسبیح کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس مقام پر ہونے کا اقرار کرتے ہیں جہاں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی کسی پہلو سے اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کی ند نہیں ہے، کوئی اس کی ضد نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، کوئی اس کی مثیل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے پہلوؤں سے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر کو کمی کوتاہی کسی میں ہو سکتی ہے، ان سب سے پاک. لفظ ماں کے استعمال سے کل مکان یعنی سپیس کا احاطہ کیا گیا ہے. اس طرح ان مدنی صورتوں میں 3 بار ماضی کا صیغہ سبحا یعنی سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف کے آغاز میں آیا، اور 3 ہی بار مضاغرے کا صیغہ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے آغاز اور سورہ حشر کے آخر میں استعمال کر کے کل زمان، ٹوٹل ٹائم کا احاطہ کر دیا گیا. گویا ہر وقت، ہر جگہ، کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہی ہے، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. یعنی اس میں سارے ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس بیان میں ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی سے مراد یہ ہے کہ جس چیز پر بھی غور و فکر کیا جائے گا وہ اپنے وجود سے، اپنے خالق کی صناعی و کاریگری کی خوبی اور مہارت کا شاہکار نظر آتی ہے. مشرق سے ابھرتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چاند اور ستارے، وسیع و عریض آسمان و زمین، اونچے اونچے پہاڑ، برستی ہوئی بارشیں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، بہتے ہوئے دریا، چلتی ہوئی ٹھنڈی اور گرم ہوائیں، موسموں کے تغیر و تبدل، رات اور دن کا الٹ پھیر، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، گھنے باغات، رنگ برنگے پرندے، حیوانات اور حشرات، ایک عظیم خالق الباری المصور کی تصویر گری کا کمال پیش کر رہے ہیں. بقول اقبال، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی بار بار کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کے الٹ پھیر میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. ہوش میں ہر شے اپنی ذات سے اللہ کے کمالات کا اظہار کر رہی ہے، اور اپنے وجود سے اس کے ہر نقص سے بری اور ہر عیب سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہے. ان مظاہر فطرت پر غور ہمارے لیے معرفت خداوندی کے حصول کا کیا خوب ذریعہ ہے. کائنات کی ہر شے اپنی زبان حال سے اپنے خالق کی صناعی اور کمال تخلیق کا تو اعلان کر ہی رہی ہے، لیکن اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قوت گویائی بھی دی ہے، جس سے وہ تسبیح حالی کے ساتھ تسبیح قولی بھی کر رہی ہے اپنی اپنی زبان میں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں، تسبح لہ السماوات السبع والارض، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کسی ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. آپ نے کیا سمجھا؟ یہ جو صبح ہم سے بھی پہلے اٹھ کر پرندے جو ہیں وہ آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، وہ کس کی پاکی بیان کر رہے ہیں؟ اور انسان اصل میں اشرف المخلوقات اگر واقعی ہے تو ان پرندوں سے پہلے اٹھ کر اللہ کی پاکی بیان کرے تو پھر ہے واقعی وہ پرندوں سے بڑھ کر، ورنہ تو پرندے ہم سے بازی لے جا رہے ہیں اگر ہم اس وقت غفلت میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما دیا کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے، لیکن چاہے کوئل کی کوک ہے یا پپیہے کی پی کہا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی اپنے اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو صفات کا بھی تذکرہ آیا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. عزیز کی صفت یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار مطلق کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے، وہ کل کے کل اختیار کا مالک ہے اور اس کی مرضی کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. اللہ کی یہ صفت قرآن حکیم میں اکثر صفت حکیم کے ساتھ بیان آئی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ ہوتا ہے وہاں اس کے غلط اور غیر عادلانہ استعمال کا بھی امکان زیادہ ہو جاتا ہے. پولیٹیکل سائنس میں یہ بات ایک اصول کی حیثیت سے مانی جاتی ہے، اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، اختیار جو ہے انسان کو وہ کرپشن کی طرف لے جاتا ہے. اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی، اور جو اختیار مطلق ہے یعنی جہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو وہاں تو پھر ایبسولوٹ کرپشن جو ہے وجود میں آتی ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے جو بھی بغیر اس بحث میں جائے ہوئے کہ جی جمہوریت کی کیا خوبیاں اور خرابیاں اور جو ہے ڈکٹیٹرشپ کی کیا ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی کسی کے ہاتھ میں، چاہے وہ جمہوریت والے کے پاس اگر اختیار زیادہ ہے تو وہ اس کا مس یوٹیلائزیشن اپنی انتہا پہ کرے گا، اور اگر ڈکٹیٹر کے پاس اختیار زیادہ ہے تو وہ اس سے بڑھ کر جو ہے اس کو مس یوز کرے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسا کوئی تصور نہیں رکھتا جا سکتا. اللہ کی صفت عزیز کے ساتھ صفت حکیم کا آنا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنے اختیارات کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے، کسی پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی کسی قسم کا جو ہے ناانصافی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اس ضمن میں یہ احتیاط بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ یوں نہ کہا جائے کہ اس کا اختیار حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ جیسے اپنی ذات میں مطلق ہے ایسے ہی اس کی صفات بھی مطلق ہیں. کوئی ایک صفت دوسری صفت کے تابع نہیں ہے, دے آر سائملٹینیس, دے آر پیرلل. تو اس کا اختیار مطلق ہے اور اس کی حکمت بھی ایبسولوٹ مطلق ہے. لہذا اختیارات کا استعمال حکمت کے ساتھ جو ہے یہ الفاظ زیادہ صحیح, محفوظ اور محتاط. اب اللہ سبحانہ وتعالی عزیز ہے, عزت و غلبے والا ہے, جو چاہے کر گزرنے والا ہے, اس حوالے سے بھی کوئی اس کی مرضی کے آڑے نہیں آ سکتا. اور اللہ سبحانہ وتعالی حکیم ہے, اس کی حکمتیں اس کی, تو اس نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اگر تم اس کی نعمتوں کو گنتا چاہو تو لا تحصوا, ان کو شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ اس کے چند ایک جو ہے پہلو جو کہ مشاہدے میں لوگوں کے سامنے آئے اور جس سے ہمیں یہ مزید, چونکہ تھوڑے سے یہ انفارمیٹو بھی ہیں اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمتوں کے بھی ان گنت پہلو ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہے ہی نہیں, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوقات اور اس کے اندر بھی کیا تنوع ہے اور ان کے اندر کیپیبلٹیز جو ہیں وہ کتنی اس کی ورائٹی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہے ہاتھی ایک جانور ہے بڑا عظیم الجثہ, اور اس کی جو ہے وہ یہ جو ہے چاروں کی چاروں ٹانگیں جو ہیں یہ آگے کی طرف بینڈ ہوتی ہیں ان دا سیم ڈائریکشن. کسی اور چوپائے کی چاروں ٹانگیں آگے کی طرف بینڈ نہیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وائڈر وزڈم میں یہ پلان کیا کہ اتنی بڑی باڈی جو ہے اس کو جو ہے یہ دو ٹانگوں پر تو سمائی نہیں سکتی, اس سے وزن ہی نہیں اٹھا سکتی. تو اس وجہ سے اس نے نہ صرف چار ٹانگیں دی بلکہ وہ اس کے ذریعے سے آسانی سے زمین پر اسے اٹھ بھی سکتا ہے اور اس پر بیٹھ بھی سکتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے ایک چوپایا اور ہے گھوڑا ہے, وہ زمین سے اپنی اگلی دو ٹانگوں کے بل پر اٹھتا ہے. اور ایک اور چوپایا گائے ہے, وہ زمین سے اپنی پچھلی دو ٹانگوں کے بل پر اٹھتی ہے. اب آپ سوچئے کس نے جو ہے یہ سارا کا سارا پلان کیا کہ کون سے جو ہے مخلوق کے لیے کیا چیز اس کے لیے جو ہے زیادہ بینیفیشل ہو. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق کے اندر جو چیزیں کبھی ہمارے شاید اتنے زیادہ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا, کبھی شاید میں اس سے پہلے میں نے جب تک یہ پڑھا نہیں تھا میں نے تو کبھی نہیں گنا کہ جناب جو خربوزہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے وہ دھاریاں ہوتی ہیں. یہ دھاریاں جنہوں نے آبزرو کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایون نمبر میں ہوتی ہیں. کوئی بھی خربوزہ ہوگا اس کی جو دھاریاں ہیں وہ ایون نمبر میں ہوں گی. اور اس کے برعکس جو ہے وہ اسی طریقے سے جو اورنج ہے ناشپاتی سوری نارنجی ہے یا کینو ہے, یہ جو بھی سٹرس فروٹ ہوگا, اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پھانکے رکھی ہیں یہ بھی ایون نمبر کی. یہ سوچئے تخلیق کس کی ہے اور کیسے اس کی وزڈم کیا ہے. جو آپ کے یہ بھٹا ہوتا ہے, بھٹے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ دانے جو ہے لائنوں کی شکل میں ہوتے ہیں, ان کی یہ لائنیں جو ہیں یہ بھی ایون نمبر کی ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے گندم کا خوشہ جس میں سے گندم کے دانے نکلتے ہیں وہ دانے بھی اس کے اندر ایون نمبر میں ہوتے ہیں. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیلا, آپ نے دیکھا آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو کافی کثیر تعداد میں آتا ہے, اس میں جو اس کا گچھا ہوتا ہے اور اس گچھے کے اندر جو اس کی سب سے نچلی رو ہے وہ اس کے اندر بھی آپ کو ملیں گے, جو کیلوں کی تعداد ہے وہ ایون نمبر ہوگی. اس کے بعد ایک لیئر جو ہے آڈ اور ایک ایون, اس طریقے سے وہ اوپر چل رہا ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے کس کی صنعائی ہے, کس کی کاراگری ہے, کیا یہ خود بخود ایسے ہی ہو رہا ہے, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وائڈر وزڈم اور پلاننگ کے چند ایک میں نے آپ کے سامنے جو ہے مشاہدات رکھے ہیں, جو باقی جو ہے انسان جس چیز میں غور کرے گا اس کو انگنت جو ہے ایسی چیز اس کے سامنے آئیں گی. آگے فرمایا لہو ملک السماوات والارض, اور اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت وہی ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے, زندہ کرتا ہے اور موت تاری فرماتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اس میں جو ہے ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جیسے میں نے اس کیا تھا کہ ابتدائی چھ آیات میں ہیں ہی اس کی بڑا پرجلال تعارف ہے صفات کے حوالے سے. تو لہو ملک السماوات والارض کے الفاظ دو معنی ظاہر کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا حق اللہ ہی کو پہنچتا ہے, اس لیے کہ اگر خالق وہ ہے تو پھر اس کے اوپر اختیار بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اسی کا. اور نہ صرف یہ ہے کہ اس کو حق پہنچتا ہے بلکہ فی الواقع بھی اللہ ہی کی بادشاہی اور حکمرانی ہے اس پوری کائنات کے اوپر. یا جدید اصطلاحات کے اعتبار سے کہیں گے کہ ڈی فیکٹو بھی وہی بادشاہ ہے اور ڈی جورے بھی اسی کی بادشاہی ہے, اللہ ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا گیا کہ الا لہ الخلق والامر, آگاہ ہو جاؤ کہ تخلیق اس کی ہے اور حکم کس کا چلے گا؟ حکم بھی اسی کا جو ہے چلنا چاہیے. کائنات اس نے پیدا فرمائی ہے, اسی کی مرضی اور اسی کا اختیار یہاں پر جاری ہو ساری ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو بادشاہ یا حاکم حقیقی ماننا ایک بہت بڑا شرک. اس لیے کہ اللہ اگر حاکم حقیقی ہے تو پھر کوئی دوسرا حاکم نہیں ہو سکتا ہے, اور بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے. جسے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکم راہ ہے ایک وہی باقی بتانے آزادی. تو بادشاہی حقیقی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اس لیے جو الملک جو ہے یعنی دی کنگ, وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہمارے ہاں جو ہے بے احتیاطی میں دوسروں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے لے جاتے ہیں. پہلے یعنی یہ جو شرک ہے اس کا ارتکاب ایک شخص یعنی فرعون کی صورت میں ہوتا تھا, اس لیے قرآن مجید نے بار بار ہمیں فرعون اور اس کی حرکتوں سے متعارف فرمایا. اور جبکہ وہ اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم العالی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, سورۃ النازعات آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا. اب انسانیت کو ذرا یوں کہہ لیجئے کہ شوگر کوٹ کر کے یہی تصور جو ہے ہیومن سوورینٹی, انسانی حاکمیت, یا اس سے آگے بڑھ کر پاپولر سوورینٹی, عوامی حاکمیت کی شکل میں جو ہے یہی جو ہے تصور ان کو دیا جا رہا ہے. گویا وہ ٹنوں گندگی جو پہلے ایک شخص کے سر پر تھی جو بادشاہ کہلاتا تھا, اب تولا تولا ماشا ماشا عام آدمی کو بھی پہنچا دی گئی ہے. اسلام کے نزدیک حاکمیت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. لہو ملک السماوات والارض کا مفہوم یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حاصل ہے, اور بالفعل بھی پریکٹیکلی ڈی فیکٹو بھی وہی حاکم حقیقی ہے. انسانوں کے لیے آگے ہم پڑھیں گے کہ حاکمیت نہیں ہے, خلافت. اس کائنات میں اصل اختیار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے ہی, لیکن اس نے امتحان کی غرض سے ہمیں بھی معمولی سا اختیار دیا ہے, جو اس اصل اختیار کے مقابلے میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے کہ فائنائٹ کو محدود کو انفائنائٹ لا محدود کے ساتھ کوئی نسبت و تناسب ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہمارا یہ اختیار جو ہے انتہائی محدود, کیونکہ ہمارے اپنے پورے وجود پر بھی اکثر و بیشتر حکم کس کا جاری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. ہمارے دل کی حرکت, ہم چاہیں بھی کہ یہ اور تیز ہو جائے یا اور سست پڑ جائے, جن کی تیز ہے وہ کہتا ہے کہ سست پڑ جائے, ان کے لیے اختیار ہے نہیں معلوم. جسم میں خون کی گردش, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ چل رہا ہو تو آپ سوچئے کہ کیسے جو ہے سارے وائٹل آرگنز تک اگر بلڈ نہیں پہنچے گا, جہاں پر بھی یہ ٹراما یا کوئی بے ہوشی یا ایسی ہو تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر بلڈ نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو یہ ساری گردش کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. جسم پر بالوں کی افزائش, یہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے, بلکہ سب کے سب اللہ کے قانون کے تابع ہیں. اللہ نے انسان کو ایک ذرا سا اختیار دینے کے بعد آزادی دی ہے کہ اما شاکراں و اما کفورا. چوائسز دو ہی ہیں الٹیمیٹلی. آپ دیکھیں گے کہ وجود سارا اللہ نے ہمیں دیا، اس وجود کو ہم استعمال کریں اللہ کے حکم کو کے مطابق، تو ہم جو ہے وہ روش اختیار کر رہے ہیں جو کہ اما شاکرن ہے. اور اگر ہم رب چاہی زندگی کی بجائے من چاہی زندگی گزاریں تو اما کفورا، ہم جو ہے وہ ناشکری کی روش اختیار کرنے والے ہیں. یہ وہ ہلدی کی گانٹ ہے کہ اس کو لے کر اگر کوئی پنساری بن جائے تو بن جائے، ورنہ اصل جو ہے اور روز قیامت یہ اختیار، اقتدار، فرعونیت اور قارونیت سب اس کا پردہ جو ہے وہاں پر چاک ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ ومل حیات الدنیا الا لہو و لعب، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں واضح کر دیا، وہاں جا کر جو ہے بالکل کھل کے آ جائے گا کہ دنیا کی زندگی نہیں تھی مگر ایک کھیل اور تماشا، ایک ڈرامہ، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اس ڈرامے میں مختلف لوگوں کو عارضی طور پر مختلف کردار دیے گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. روز اول سے لے کر آج تک اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب رب کائنات کی منشا اور اس کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. نہ وہ کسی وزیر کا محتاج، نہ کسی مشیر کا، نہ کسی فرشتے کا محتاج، نہ کسی انسان کا یا جن کا، وہ اکیلا تنے تنہا یہ سارا نظام چلا رہا ہے. اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو انسان پا جائے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت اور اس کی ولایت کے مراتب کی طرف بڑھتا ہے. اور ان حقائق کو تسلیم نہ کرنے والا ہی جو ہے وہ جو اما کفورا والی روش، راندہ درگاہ ہونے والی روش جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. اصل میں انسان کی یعنی عام طور پر جو ہے اگر اس کو یہ قرآن کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو اس کو اتنی بڑی حقیقت کا اس کو اس کے دماغ میں سمانا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے کہ کم و بیش 7 ارب انسان، لا تعداد جنات، کھربوں حیوانات، اربوں اور کھربوں ستارے اور سیارے، 7 زمین و آسمان، سمندر، دریا، پہاڑ، بے شمار ملائکہ، اس کائنات کی ہر شے کا کنٹرول اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہ یہ تصور، یہ کانسیپٹ ہم اپنے محدود ذہن میں اس کو جو ہے اس کو سارے کے سارے کو انکارپوریٹ کرنا، کہیں نہ کہیں انسان اس میں ٹھوکر کھاتا ہے. اور اللہ ہی کو صرف ہر چیز پر تصرف حاصل ہے. وہ بیک وقت اور ہر وقت تمام جاندار و بے جان مخلوق کے ظاہری اور باطنی حالات سے واقف، دل کی کیفیت سے آگاہ، اور سب کی دادرسی، سب کی مشکل کشائی اس کے لیے انتہائی آسان ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اگر یہاں پر کسی جگہ راشن بندی ہو تو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو خدا نہ خواستہ اللہ کو بھی رزق دینے میں جو ہے شاید ایسے لائنیں لگانی پڑتی ہیں. اللہ آنے واحد میں سب کے لیے رازق ہے، اللہ آنے واحد میں سب کا خالق ہے، اللہ سائملٹینیسلی سب کی سنتا ہے، اور سب کی جو ہے وہ پکار کا جواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور وہ ایسی زبردست قدرت والا، اس کا اختیار ایسا ہے کہ اگر وہ کسی چیز شخص کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے اس نقصان سے نہیں بچا سکتی. اور اس کے لیے سورہ یونس کے آخری رکوع میں تو اس درجے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ وہ جو ہے اِن یمسسک اللہ بضرٍ، اگر اللہ آپ کو کوئی مضرت، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اِن یمسسک اللہ بضرٍ فلا کاشف لہ الا ہو، تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. وَإِن یُرِیدُکَ بِخَیْرٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے لیے اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، اللہ کسی خیر کا ارادہ فرما دے، اللہ کوئی خیر کسی کو دینا پہنچانا چاہے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے، فلا راد دال فضل ہی، تو اس کے فضل کی کوئی آڑے آنے والا نہیں ہے. تو یہ جو ہے حقیقت کہ جو ہے ساری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر نقصان پہنچا سکتی نہیں پہنچا سکتی. وہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کے لیے سیدھی راہ پر چلنا آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ایسے شخص کو دنیا کا کوئی خوف یا لالچ گمراہ نہیں کر سکتی، اور جسے وہ گمراہی کے راستوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اسے دنیا میں کوئی طاقت ہدایت نہیں سے. البتہ یہ اس کی اپنی جو ہے اس نے اصول اور ضابطہ بنایا ہے کہ وہ یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو بندے کا کام ہے رجوع کرنا، اور ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے ملے گی. بندے کا کام ہے اپنی ہر احتیاج اور ہر ضرورت کس کس سامنے رکھنا؟ اللہ کے سامنے رکھنا. اور اس کی داد رسی مشکل کشائی کہاں سے ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالی. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی روزی رسا نہیں ہے, کوئی جو ہے بیماری سے صحت دینے والا نہیں ہے, کوئی تکلیف سے بچانے والا نہیں ہے. اس لیے جو ہے پھر پکارنا کس کو چاہیے؟ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. یعنی ایک اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو صرف نظری اور علمی طور پر نہیں, بلکہ ان چیزوں کا ہماری عملی زندگی میں انطباق کیسے ہوتا ہے, یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے. اور اگر آپ یہ حقیقت جو ہے قرآن جو ہمارے سامنے رکھتا ہے یہ ہمیں کلیئر ہو تو پھر ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں کیوں بار بار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. اللہ کی کوئی غرض سے جو ہے وہ اپنا وہ اس کے اندر پنہا نہیں ہے. ہماری ضرورتیں ہیں, ہم صرف اس کو ایک رسمی کاروائی کے طور پر نہ کریں کہ ہم نے جناب اتنی جو ہے رکعتیں ادا کر لی, بلکہ اس کے اندر ہم نے اپنی حاجات اور ضروریات اور اپنے سارے معاملات اللہ کے سامنے رکھے کہ نہیں رکھے. اگر ہم وہی نہیں کر رہے تو اس کے بعد یہ شکوا کہ جی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, تو یہ تو وہ بالکل جو ہے ایسی بات ہے کہ آپ جو ہے گفتگو کر رہے ہو میرے ساتھ اور دھیان آپ کا کسی اور طرف ہو, تو اس صورت میں آپ کی بات جو ہے کتنی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قربان جائیں کہ ہم جھوٹے منہ مانگتے ہیں اور وہ پھر بھی عطا فرما دیتے ہیں. یہ تو اس کی عطا کا, ورنہ اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. آگے فرمایا یحیی و یمیت, وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت تاری فرماتا ہے. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیے یہ حقیقت اگر انسان کو جو ہے اس کا شعور ادراک اور یقین حاصل ہو تو پھر یہ جتنے انجانے خوف اور اندیشے کہ یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے, یہ سب کچھ اس لیے کہ جب مجھے وجود بھی اس نے بخشا, جب تک وہ چاہے گا میں اس دنیا میں رہوں گا, اور جب وہ چاہے گا مجھے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. آیت کا یہ حصہ اس گمراہی کا ازالہ کرتا ہے جس کا ذکر سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 میں یوں کیا گیا کہ جو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ما ہی الا حیات الدنیا, کوئی اور زندگی نہیں ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے. نموت و نحیا, ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمیں نہیں ہلاک کرتی مگر گردش زمانہ. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ موت و حیات کا سلسلہ از خود نہیں چل رہا بلکہ اللہ کے حکم کے تحت ہے. سورہ آل عمران کے آیت 145 میں فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا, کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے, یعنی خود مرنا چاہے تب بھی نہیں مر سکتا مگر اللہ کے حکم سے. ایک وقت ہے جو معین کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کتنے لوگوں نے اٹیمپٹ کی خودکشی کی, ٹرین کے آگے جا کر لیٹ گئے, ٹانگیں کٹ گئیں, اعضا اپنے جو ہے وہ کھو بیٹھے, لیکن اگر اللہ کی طرف سے ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہے تو موت نہیں آتی ہے. تو یہ بھی سب اس کے ہاتھ میں. تو یہ مادہ پرستانہ نظریہ کہ ہم خود سے زندہ ہیں خود ہی مرتے ہیں, جبکہ اللہ پر ایمان اور اس کی معرفت کا مظہر یہ یقین ہے کہ اللہ ہی ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور اللہ ہی ہمیں موت تاری فرمائے گا. اس لیے موت کو بھی انسان کو باقاعدگی کے ساتھ روزانہ یاد بھی رکھنا چاہیے, اور موت کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعائیں کہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت, اے اللہ مجھے موت میں بھی برکت عطا فرما اور موت کے بعد بھی برکت عطا فرما. یہ موت کے بعد زندگی ختم تو نہیں ہو جانی ہے, یہ تو میں نے آپ کو ایک دعا جو ہے بتائی ہے. کتنی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کے حوالے سے, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ کانسیپٹ ہو کہ جب بھی موت آئے گی اس کے حکم سے آئے گی, اور موت زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کا نام ہے. اور ہم اگر موت سے فرار اختیار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, اگر خود سے مرنا چاہیں تو نہیں مر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوگا. موت کا وقت معین ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ موت کہاں پر آئے گی. سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں فرمایا اینما تکونو, تم جہاں کہیں بھی ہوگے یدرک الموت, تو موت تمہیں آ پکڑے گی آ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, خواہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو کر بیٹھ جاؤ موت وہاں تو تمہیں وہاں بھی یاد دبوچے گی. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو ہے وما تدری نفس بی ای ارض تموت, کسی نفس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ کون سی سرزمین میں آنے والی بھی. لوگ یہاں پر باقاعدہ جناب احاطے جو ہیں ان کو جو ہے وہ ریزرو کر کے رکھتے ہیں, لیکن کسے پتا ہے کہ وہاں دفن ہونا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, فضا میں آئے گی, سمندر کی تہ میں آئے گی یا زمین کے اوپر آئے گی. سارے کے سارے معاملات کس کے اختیار میں ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی. یحیی و یمیت, وہی زندگی عطا فرماتا ہے, زندگی رکھتا ہے, اور وہی موت تاری فرماتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ الفاظ قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں, اور ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ نے کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر چورا چورا ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی, اگر اس اللہ کو مانتے ہو جو ہر شے پر قادر ہے, جو نطفہ سے حقیر پانی سے لم یکن شیئم مذکورا, ایک ایسی چیز جس کا تم تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے, اس سے اگر مکمل انسان جو ہے اس کو وجود بخشنے پر قادر ہے, تو کیا وہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ پورے تو علی کل شیء قدیر کا لفظ میں لفظ کل اللہ کی معرفت کے اعتبار سے ہمارے لیے پناہ گاہ ہے. جہاں تک اللہ کی معرفت کا معاملہ ہے تو ہم اللہ کی ذات کا تو ادراک کر ہی نہیں سکتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے الفاظ ہیں کہ العجز اندر کی ذات ادراک ہو, اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہونے کا احساس ہی ادراک. یہ احساس ہو جائے کہ میں اللہ کی ذات جو ہے اس کی جو ہے وہ پوری تفاصیل نہیں جان سکتا, یہی اصل جو ہے اس کی سمجھ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر کیا خوب اضافہ فرمایا کہ والبحث عن کنہ ذات اشراک, اللہ کی ذات کے بارے میں کھوج کرید کرنا یہ تو شرک. اس لیے اس تفصیل میں تو جو ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں. ہمیں اللہ کی معرفت صرف اس کی صفات کے حوالے سے حاصل ہو سکتی ہے. البتہ اس کی صفات کی بھی کوالٹی کیا ہے اور کوانٹیٹی کتنی ہے, نہ ہم اس کی کوانٹیٹی کو ناپ سکتے ہیں نہ اس کی کوالٹی جو ہے اس کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ وہ سمیع ہے, وہ سننے والا ہے, کیسے سنتا ہے, کتنا سمیع ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. ہم جانتے ہیں کہ وہ قدیر ہے, لیکن کتنا قادر ہے اس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہماری واحد پناہ گاہ, ہمارے لیے عافیت صرف لفظ کل میں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. اب وہ بکل شیئن علیم, وہ علم رکھتا ہے. کتنا علم ہے؟ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ ہر چیز بکل شیئن شہید, وہ ہر چیز پر موجود اور گواہ ہے. اور وہ بکل شیئن خبیر, اور وہ ہر چیز کا کی خبر رکھنے والا ہے. تو اب وہ بکل شیئن بصیر, اور وہ ہر چیز کا دیکھ رہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کا لفظ ہے وہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں جی ہم جب یہ کہہ کر ساری جو ہے ہم نے کیفیت کمیت ہر چیز اس کے اندر ہم نے کور کر لی. تو اس اعتبار سے یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو ابتدائی دو آیات میں ہمارے سامنے سورہ حدید کے اللہ کی جو ہے صفات کا ایک بڑا جامع تصور. ابھی انشاءاللہ بقیہ آیات اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے میں بیان ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان صفات کا نہ صرف شعور اور احساس بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو استفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.